لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العمى عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صلوات محمد. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ میں امت مسلمہ کو بہترین اور خیر امت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، اور اس خیر امت کا قرار دینا اس لیے ہے کہ قرآن امت مسلمہ کے ذریعے سے تمام امتوں تک خیر پہنچانا چاہتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں خلق کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ یہ خیر جو اسلامی تربیت کے نتیجے میں تمہیں خیر حاصل ہوا اور جو رسول اللہ کی تربیت کے نتیجے میں تمہارے پاس خیر پہنچا، اس خیر کے ذریعے سے تمام بشریت تو خیر پہنچے، تمام بشریت اور بشری اجتماعات، انسانی معاشرے اس خیر تک کا سفر طے کریں. اور ایک عظیم نمونہ اس کا اگر قائم بھی کیا گیا، جہاں پہ خیر میں آ کر رکاوٹیں ڈالی گئیں، یعنی اسلامی معاشرے سے اسلامی اصول چھینے گئے، وہیں سے وہ خیر تبدیل ہونے لگا شر میں. لہذا ممکن ہے کہ امت مسلمہ نام ہو، اسلام مسلمان معاشرہ نام ہو، لیکن اس میں اگر اسلامی اصول نہیں پائے جا رہے ہوں تو دوسروں کے لیے خیر بننا تو دور کی بات ہے، خود کے لیے بھی خیر نہیں رہ جاتی. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے اسلامی مسلمان معاشروں میں خیر کا نہ ہونا، شر کا ہونا، فسادات کا ہونا، برائیوں کا ہونا، اعتقادی اخلاقی سماجی مشکلات کا ہونا، یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ وہ خیر جو عطا کیا گیا تھا امت مسلمہ کو، اس نے اپنے آپ کو اس خیر سے دور کیا. لہذا نہ صرف یہ کہ بعض میدان میں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ناکام اور رسوا ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن یہ در حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ کسی عالم میں انسان اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھے اور رسوائی پر اور اس مشکلات ان مشکلات پر آ کر مطمئن ہو کر یا نا امید ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ قرآنی تعلیمات ہمیشہ، یہ تعلیمات جب بھی اپنا لی جائیں اور جب بھی وہ اصول اپنا لیے جائیں تو وہ خیر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ برکات آنا شروع ہو جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر لوگوں نے اگر ایمان اختیار کرتے اور تقویٰ اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکات، حتیٰ مادی برکات. ابھی دیکھیں مادی لحاظ سے بھی مشکلات کا شکار ہے، چونکہ قانون یہ ہے کہ خیر یہ نہیں کہ خیر کو ہم آ کر تقسیم کریں، خیر یہ ہے کہ عبادت ہو، دیداری ہو، لیکن اور دیگر مسائل میں، علم میں، اقتصاد میں، تعلیم میں، دیگر مسائل میں کمزور نہ. خیر یعنی ہر میدان میں خیر کا ہونا، بلندی یعنی ہر میدان میں سربلندی ہونا، اور ایک اچھا معاشرہ جو ہر میدان میں کامیاب ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ ہر میدان میں کامیاب معاشرہ، ہر میدان میں عزت مند معاشرہ، ہر میدان میں غیرت دار معاشرہ تشکیل دیا. یہ ایک نمونہ جو چھوڑ کر گئے، یہ نہیں کہ فقط جو ہے گفتگو کی حد تک ہے، باتوں کی حد تک ہے، نہیں، عملی نمونہ پیش کر کے گئے، وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی ہماری ایک مشکلات میں سے، یہ بہت بڑی مشکلات میں سے ہے کہ ہم بہت جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا 90%، 95%، 97%، 100% مسلمان آبادی ہے، لیکن وہاں پر ہم سوچ نہیں پاتے کہ یہاں پر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے ایک ایسے زمانے میں اسلامی معاشرہ تشکیل دیا کہ جہاں پر سر ہر طرف کفر ہی کفر کی فضا تھی، شرک ہی شرک کی فضا تھی، باطل ہی باطل ہر طرف تھا. وہاں پہ آ کر ایک حق معاشرہ تشکیل دیا. البتہ خوب اس کے لیے سفر طے کیا، زحمتیں اٹھائیں، ہجرت کی، سختیاں اٹھائیں، خود کو سختیوں میں ڈالا، اصحاب نے سختیوں میں اپنے آپ کو ڈالا، اور رسول اللہ کے قریبی ترین افراد نے سخت ترین حالات سے اپنے آپ کو گزارا، جس میں ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیش پیش رہی. اس اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اور جب اس میں مشکل ہونے لگی تو جو وارث تھے اس کے وہی آ کر اس پر اعتراض کرتے رہے. سب سے زیادہ اسلامی معاشرہ جب تبدیل ہونے لگا اور غیر اسلامی چیزیں اس میں داخل کی جانے لگی تو سب سے زیادہ جس کو اعتراض تھا وہ امیر المومنین کی ذات تھی، کیونکہ امیر المومنین نے اس کو باور کیا تھا، اس پر یقین کیا تھا، اس کی خیر کو دیکھا تھا، اس کے حسن کو دیکھا تھا. لہذا جب وہ ٹوٹ رہا ہے تو اس پر سب سے زیادہ شدید اعتراض امیر المومنین کی، بعد میں سب سے زیادہ قربانیاں بھی امیر المومنین نے دی اسلامی معاشرے کو پلٹانے کے لیے، اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے. تو کل جو آپ کے سامنے گفتگو ہے، چکا اصول ہے، اسلامی معاشرہ یوں ہی نہیں بن جاتا، آرزو کرنے سے نہیں بن جاتا، معجزے سے نہیں بن جاتا. اگر معجزے سے اسلامی معاشرہ بنانا ہوتا تو رسول اللہ پہلے ہی دن میں سارا اسلامی معاشرہ مکے ہی میں تشکیل دیتے، نہ اتنے پتھر کھانے پڑتے، نہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، نہ اتنے تانے سننے پڑتے، نہ اتنی بدتمیزیاں جاہلین کفار مکہ کی سننی پڑتی اگر رسول اللہ معجزے سے تشکیل دینا چاہتے اسلامی معاشرہ. چونکہ قانون یہ نہیں کہ معجزے نہ، انسانوں کی تربیت کے ذریعے سے اس طرح انسانوں کی تربیت کی جائے کہ وہ اپنے آپ کو خیر کے لیے آمادہ کریں. اور یہی مسئلہ آج جو ہمیں بحث کرنی ہے کل کے مسئلے سے آگے بڑھ کر، کہ پہلا عنصر اور پہلا رکن اسلامی معاشرہ تشکیل پانے کے وہ ہے ایمان اور معنویت، روحانیت، رابطہ، اللہ سے رابطہ، انسان کا الہی بننا، اپنے وجود پر الہی رنگ چڑھانا، کہ جس کو حسین ترین رنگ کہا گیا ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن، زندگی کا الہی رنگ، اور الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ اور کیا ہے؟ یہ سوال کیا قرآن، کیونکہ کوئی بھی انسان بغیر رنگ کی زندگی نہیں جیتا، کوئی نہ کوئی رنگ انسان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، وہ کہیں محلی رنگ ہوتا ہے، خاندان کا رنگ ہوتا ہے، اپنے افکار و خیالات کا رنگ ہوتا ہے، آبا و اجداد کا رنگ ہوتا ہے، ملک کا رنگ ہوتا ہے، قومیت کا رنگ ہوتا ہے، یہ سارے رنگ، ان سارے رنگوں کو اتار کر ایک رنگ چڑھانا، اور وہ کیا ہے؟ وہ الہی رنگ. یہ جس کی پریکٹس حج میں کرائی جاتی ہے، حج میں ایک سمبولک ایکٹ کے ذریعے سے اس بات کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تم سارے رنگ اتارو اور آگر اپنے اوپر الہی رنگ چڑھاؤ، حتی ظاہری طور پر، حتی احرام بھی سب ایک جیسے پہنو، ایسا احرام کو جو فطرت سے نزدیک ہو، جس کا رنگ فطرت سے زیادہ نزدیک ہو. یہ نہیں کہ کوئی الگ الگ ملک کے لوگ، افریقن لوگوں کو رنگین لباس بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، اب وہ نہیں کہ وہ آپ لوگ جو ہے اگر رنگین احرام پہنے، اور انڈین اور پاکستانی لوگ یہ بھی بہت ہی رنگین لباس پہننے والے، وہ اور رنگ نہیں، سب کو اگر یہاں پر ایک رنگ کا لباس پہننا ہے تاکہ یہ علامت بنے. یہ لباس اہم نہیں ہے، یہ لباس علامت بنے کہ تمہیں اپنے آپ سے، اپنے روح سے، ابھی ظاہری طور پر ہم نے جسم سے لباس اتارا ہے، اپنا انڈین لباس، پاکستانی لباس، افریقن لباس، امریکن لباس جسم سے اتارا ہے اور آ کر ایک دو کپڑے کا لباس پہنا ہوا ایک رنگ کا، یہ ظاہری جسم سے لباس اتار کے پہننا در حقیقت روح کے لیے ہے کہ روح کے اوپر تمہارے اوپر جتنے بھی رنگ چڑھے ہوئے ہیں، جتنا بھی انداز چڑھا ہوا ہے، وہ سارا انداز اتارو، اتار کر صرف ایک انداز چڑھاؤ وہ ہے الہی رنگ، صرف ایک رنگ چڑھاؤ وہ ہے الہی رنگ۔ یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، یعنی حج کا ایک ایک عمل بہت ہی عظیم ہے۔ ہمارے استادی بزرگوار ذکر خیر آپ سنتے ہیں اور خدا حفاظت فرمائے، انہوں نے ایک بہت ہی مفصل درس دیا ہے، کچھ شاید 60-65 گھنٹے کے، ابھی تک وہ آ نہیں پایا، انشاءاللہ آئے تاکہ وہ دیکھیں کہ جہاں پر حج کے ایک ایک عمل کا فلسفہ، بہت سارا فلسفہ بیان کیا گیا ہے روایات میں، وہ روایات بھی کم ہوتی ہیں، ابھی ہمارے ملکوں سے جو کاروان عام طور سے جاتے ہیں وہ ایک اس روایات کی حد تک بھی نہیں سناتے لوگوں کو، وہ سارے اپنی تجارت کے مسئلے میں رہتے ہیں۔ ہم کسی اور ملک میں تھے، وہاں سے حج کیا تو یہ دیکھا اچھی چیز تھی کہ ان لوگوں نے، کم لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن انہوں نے وہ جتنی روایات تھی امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مفصل روایات ہے، اصل حج کے بارے میں مفصل روایات ہے جہاں پہ فلسفہ اگر بیان کیا گیا، کم سے کم انہوں نے کچھ نہیں کر سکے تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے سب کو دے دیا کہ ایک روایت پڑھیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی ابھی جو حج انجام پا رہا ہے، سرزمین توحید پر بالکل ہی مشرکانہ حج، چونکہ سایہ شرک وہاں پر موجود ہے، جب باتیں توحید کی ہیں سایہ شرک ہے، تو وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ اتنا بڑا اجتماع ہو اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو، آپ دیکھیں اتنے سالہ سال سے، اربعین کن چند سالوں سے اس حالت میں ہونا شروع ہوا، اثر اس کا دیکھیں اربعین کا، اگرچہ ابھی اربعین کے اس مقامات تک نہیں پہنچے جس جہاں تک پہنچنا ہے، لیکن یہی کہ جہاں تک پہنچے ہیں، اربعین میں بہت سارے دوسرے لوگ بھی داخل کیے جاتے ہیں، غلط فکریں بھی داخل کی جاتی ہیں، لیکن یہی جو لوگ اربعین میں آتے ہیں، اربعین کا سب سے بڑا جو اثر ابھی دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ عراق اور سیریا میں ان تکفیریوں کی شکست ہوئی، یہ اربعین کا اثر ہے۔ اربعین پہ شاید ہم گفتگو بعد میں اگر کریں انشاءاللہ، آپ کی خدمت اگر کسی دن فرصت ہوئی، شاید نہ بھی ہو پائے، یہ اربعین کا ایک بڑا اثر ہے۔ خاص کر دو سال پہلے جو پورا پلان کیا گیا تھا کہ اربعین میں لوگوں کو نہ آنے دیا جائے، اور یہ تھا کہ ہر طرف سے بم چلے گا اور مارے جائیں گے اور نہیں سفر ہونے پائے گا، اور اسی سال میں سب سے بڑی تعداد اربعین میں مومنین کی آئی، کس لیے؟ اس تعداد نے آ کر ان کے حوصلے پست کر دیے، اس کے بعد مسلسل شکست، شکست ہی شکست ہوتی، چونکہ جنگوں میں نفسیاتی جنگ زیادہ اہم ہوتی ہے اسلحوں کی جنگ کے مقابلے میں، جو سائیکولوجیکل جنگ ہوتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے، اور اربعین نے آ کر باطل کے ارادوں کو توڑ دیا اربعین کے اس اجتماع نے۔ لیکن حج کے اجتماع سے ہم کوئی بھی فائدہ نہیں، یعنی امت مسلمہ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے سعودی عرب کو اقتصادی فائدہ ہو جاتا ہے، 10-12 ارب ڈالر کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے فائدے ہو جاتے ہیں وہاں کے تاجروں کو، وہاں کے دکانداروں کو، وہاں کے دیگر ہوٹل والوں کو، سب کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس حج کا امت مسلمہ کی حیثیت سے امت پر اثر نہیں پڑتا، اسلامی معاشرے کے لحاظ سے معاشرے پر اثر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر جو ہے وہ نکال دیا، روح نکال دی گئی، حج کی روح نکال دی گئی۔ بس حج یعنی ہے کہ آگے اس رنگ میں رنگنا، اسلامی معاشرہ یعنی ہے کہ اپنے آپ کو اگر الہی رنگ میں رنگنا، ایمان کا رنگ، ایمان کی قوت، ایمان ہو تو پھر انسان میں طاقت قوت پیدا ہوتی ہے، قدرت پیدا ہوتی ہے، اس قدرت کا نمونہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بھروسہ پیدا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے صفات انسان میں پیدا ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اخلاقی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، روحانی بحران سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ چیزیں جو آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا اشارہ صرف کیا گیا، چونکہ یہ ساری بحثیں بہت ہی اہم ہیں، یہاں پہ صرف اشارے کی حد تک ہے، اور یہ کہ کس طریقے سے حاصل کیا ہے وہ بھی طریقہ، کہ مثلا کس طرح ذکر سے، فکر سے، نماز کے ذریعے سے، ایسے علماء سے رابطہ کہ جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہاں پہ جو باتیں ملیں گی وہ الہی باتیں ملیں گی، یعنی اپنی طرف نہیں بلا رہے بلکہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ روایات بھی تاکید کی ایسے علماء کو ڈھونڈیں، ابھی تو ہمیں نہیں معلوم کہاں کہاں لگا دیا گیا ہے، ایسے علماء کو ڈھونڈیں، ایسے علماء کو تلاش کریں کہ جن کی باتوں میں، جن کے انداز میں، جن کے کلام میں، جن کے طریقوں میں، سب کے ذریعے سے انسان کو معبود سے نزدیک کیا جا رہا ہو، عبادت قرار دیا گیا. کیوں بعض چہروں کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا؟ اس لیے کیونکہ اس کو دیکھو گے تو وہ نہیں دکھے گا، وہاں اللہ دکھے گا. یعنی مظہر صفات خدا ہے. کیوں؟ یعنی وہ وسیلہ ہے، وہ اللہ تک لے جانا چاہتا ہے. کیوں کہا گیا؟ صفات ہیں. مثلا روایت میں امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کے درجات ہے، سب ایک درجے کے نہیں ہیں. رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا یہ درجات ہے، درجات بلند ہیں. یعنی جس چہرے سے اور جس زبان سے انسان جتنا پروردگار کے قریب ہو رہا ہے اتنی زیادہ عبادت ہے. جس ممبر سے انسان قریب ہو رہا ہے عبادت ہے. لیکن اگر ممبر کے ذریعے سے آگے انسان کو خدا سے دور کیا جائے تو انسان کو عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے. تو قانون یہ ہے، عبادت کا قانون یہ اللہ کے لیے. یعنی جہاں بھی الہی رنگ پیدا ہو جائے وہ ہے عبادت. چاہے ہماری عزاداری ہو، چاہے ہماری مجلسیں ہوں، چاہے ہمارا ذکر ہو، چاہے ہماری اجتماع ہو، چاہے ہماری مجلس ہو، یہ سب کچھ عبادت کب بنتی ہے؟ اس وقت بنتی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں انسان کو اللہ تک پہنچانے. چونکہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ ذات پروردگار. یا ایھا الانسان انک کادہ الی اللہ قدحا فملاقی. تجھے پروردگار کی طرف کھچ کے جانا ہے، ملاقات کرنی. اور یہ بات مطلب عرض کرتے رہتا ہے، یہ ملاقات یہ لازم ہے. لیکن ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سفر خود ہی طے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ سفر طے کرایا جاتا ہے. اور دونوں لفظ قرآن میں ہے. کچھ لوگوں کی زبان یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، ہم خود پلٹنا چاہ رہے ہیں، ہم کو پلٹنا ہے بار بار. یعنی کہ میت دیکھے تبھی، بار بار جب بھی کوئی حالت پیدا ہو انسان یہ زبان سے نہ بھی کہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ ہاں ہم پروردگار کی طرف پلٹنے. لیکن کچھ لوگوں نے قرآن کہتا ہے وہ الیہ ترجعون، ان کو پلٹایا جائے گا، پلٹ نہیں رہے ہیں، ترجعون پلٹایا جائے گا، خود نہیں پلٹ رہے ہیں، ایکٹیو ٹینس نہیں ہے یہ، پیسو میں، یعنی پلٹایا جائے گا ان کو. خوب دونوں کا فرق کیا ہے؟ وہ لوگ جو خود پلٹ کے جا رہے ہیں آمادگی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جب آمادگی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کی جو ملاقات ہوگی پروردگار سے وہ کچھ اور انداز سے ملاقات ہوگی. وہ جن کو پلٹایا جا رہا ہے اور مجبوراً پلٹ کے جا رہے ہیں ان کی ملاقات کا انداز اور. ملاقات سب کو کرنا ہے، تمام انسانوں کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادہ الی اللہ قدحا فملاقی. ملاقات سب کو کرنا ہے، لیکن ملاقات کا انداز بدلا ہوگا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آمادہ ہو کر خود اپنے اوپر الہی رنگ چڑھا رہے ہیں، اپنے معاشرے کا رنگ الہی، ان کی جو ملاقات ہوگی ان کی ملاقات اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی غفران سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی ستاریت سے، اللہ کی رحیمیت سے، رحمانیت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فیض سے. یہ سارے اللہ کے صفات ہیں، اس سے ملاقات ہوگی. اور وہ لوگ کی جو پلٹنے کو تیار نہیں ہے بلکہ پلٹایا جائے گا، جو پلٹنا تو ہے، جن کو پلٹایا جائے گا ان کی ملاقات کس سے ہوگی؟ وہاں پہ اللہ کی قہاریت سے، اللہ کے منتقم ہونے سے، اللہ کی، اللہ منتقم بھی تو ہے آخر، اللہ قہر والا بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے اللہ. لیکن یہ ملاقات کا انداز بدلا ہوگا. قہاریت رحم و کرم، اللہ کے رحم و کرم کا مظہر آخرت میں کون ہے؟ جنت کو بنایا گیا ہے رحم و کرم کا مظہر. اللہ کی قہاریت کا مظہر کیا ہے؟ یہ جہنم کو بنایا گیا ہے. بس ملاقات کا انداز الگ ہو، لیکن ملاقات ہر ایک کو کرنا ہے. بس یہ پہلی منزل تھی جو آپ نے طے کی. دوسری منزل جو اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں لازم ہے، جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا کہ جو یہیں سے مربوط ہوتی، یعنی اگر ایمان اور معنویت ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر انسان اپنے آپ کو عدالت کے لیے آمادہ کرتا ہے. بے ایمان انسان کبھی بھی عدالت نہیں چاہے گا. غیر روحانی انسان کبھی بھی عدل پسند نہیں کرے گا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کبھی کبھی دھوکے میں آ جاتے تھے آئمہ کے پاس، لیکن جب ان کو سختی ہوتی تھی تو چھوڑ جاتے تھے. امام حسین السلام کو چھوڑ دیا بہت سارے لوگوں، بہت سارے لوگوں نے حج کو چھوڑ دیا تھا امام حسین السلام کے ساتھ آنے کے لیے. لیکن یہ حج کا چھوڑنا امام کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام کے ذریعے ملنے والی کوفے کی حکومت کے لیے تھا. حج چھوڑا تھا، حج دو طرح کے لوگوں نے چھوڑا تھا. ایک ان لوگوں نے حج چھوڑا تھا کہ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حج میں امام موجود نہیں تو امام کے بغیر حج کے معنی کیا ہے. حج امام کے بغیر حج کا مزہ کیا ہے؟ امام کے بغیر حج میں روح نہیں رہے گی. جب امام خود ہی عین حج کے وقت میں 8 ذی الحج کو حج چھوڑ رہا ہے تو ہم کس بات کا حج کریں؟ امام کے ساتھ چل دیں. لیکن ایک گروہ اور تھا جو اچھے بھلے بھی لوگ تھے، کم نہیں تھے، جو امام کے ساتھ چلے. حج انہوں نے چھوڑا، لیکن حج کس لیے چھوڑا تھا؟ تاکہ کوفے جا رہے ہیں، کوفے میں حکومت ہوگی، حکومت بنے گی تو وہاں کوئی عہدہ مل جائے، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. امام تو کوفے کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم یہاں حج پہ رہ گئے تو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، وہاں عہدے تقسیم نہ ہو جائیں، وہاں ہاتھ سے نکل نہ جائے. اس کے لیے حج کو چھوڑ دیا تھا. لہذا وہ لوگ جنہوں نے امام کے لیے حج کو چھوڑا تھا، وہ آخر تک امام کے ساتھ ساتھ رہے. سختیاں بڑھتی رہیں، ان کے ارادے مضبوط ہوتے رہے، مشکلات بڑھتی رہیں، ان کا عزم بڑھتا چلا گیا. لیکن وہ لوگ جو کوفے کے لیے حج کو چھوڑ کے آئے تھے، جب دیکھا کہ امام کوفے نہیں جا رہے ہیں، اور جیسے جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی، ان سب نے امام کو چھوڑنا شروع کرے. ادھر سے حج بھی گیا، ادھر سے امام بھی چھوڑ گیا، چھوڑ دیا. چونکہ آئے ہی نہیں تھے امام کے لیے، وہ آئے ہی نہیں تھے. جو امام کے لیے نہیں آیا ہو تو امام کے ساتھ نہیں دے پاتا. مطلب وہ لوگ جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس یہ معنویت نہیں ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ عدل نہیں چاہیں گے، وہ انصاف نہیں چاہیں گے. اسلامی معاشرے کے بنیادی ترین رکن، یعنی پہلے رکن کے بعد دوسرا جو اہم رکن ہے، وہ ہے عدل ہونا، انصاف ہونا، جس کی آرزو ہے. دیکھیے یہ لفظ بہت اچھا ہے، ابھی بہت سارے لوگ عدل کے لفظ نعرے بلند بلند کر کے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. خاص کر جو الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ یہ لفظ اتنا محبوب لفظ ہے انسان کے لیے کہ انسان اس لفظ سے آ کر دھوکہ کھا جاتا ہے. عدل کی باتیں جب کی جاتی ہیں، لیکن عدل کی باتیں کرنا اور ہے، اور عدل کے لیے قربانیاں دینا یہ اور ہے. عدل کی باتیں کر کے لوگوں سے فائدہ اٹھانا یہ اور ہے، اور عدل کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دینا یہ اور ہے. یہ دو باقاعدہ دو الگ الگ گروہ ہیں، اور دونوں تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے ہیں. اسلام قرآن جس بات کی اگر تاکید کرتا ہے، اصل قرآن کہتا ہے کہ میں نے سب کا، جتنی بھی کتابیں نازل کی، جتنے بھی انبیاء بھیجے، یہ سب کچھ تھا اس لیے تاکہ لوگ عدالت پسند ہو جائیں. کل جو ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بہرحال بشریت کا خاتمہ اس عالم میں نہیں ہونا ہے، انسان کو اس عالم میں نہیں ختم ہو جانا ہے، انسان کو بہرحال اس عدالت تک پہنچنا ہے. لیکن فاصلہ کتنا ہوگا؟ فاصلہ اتنی ہوگا جب تک انسان عدالت پسند نہ ہو جائے. جب تک یہ اس کی پسند نہیں بن جائے تب تک وہ دور ہے. یعنی وہ زمانہ کہ جس کے لیے کہا گیا کہ عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا، اور یملؤ الارض قسطا وعدلا، اس سے کتنا دور ہے انسان؟ دور امام زمان سے انسان کتنا دور ہے؟ دور ہونے کا معیار اور کچھ نہیں ہے، دور ہونے کا فقط ایک معیار ہے کہ جتنا زیادہ انسان عدل پسند نہیں ہے اتنی زیادہ دور ہے. یعنی انسانی معاشرہ، فرد فرد تو عدل پسند ممکن ہو، یعنی جب تک انسانی معاشرہ عدل پسند نہیں ہو جائے. لہذا قرآن کہتا ہے سورہ حدید کی 25 نمبر آیت کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بہت ہی بنیادی آیت ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے بار بار، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء بھیجے مسلسل، ارسلنا رسلنا، ایک نبی نہیں، ہم نے اپنے تمام انبیاء کو بھیجا بینات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کیا. میزان یعنی وہ صحیح معیارات، وہ بھی نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ انبیاء بھیجے ہیں تاکہ انبیاء عدل کے لیے اٹھیں، انبیاء عدل کی کوشش کریں، یہ نہیں کہا قرآن نے. جو انبیاء تو عدل کی کوشش کریں گے ہی، انبیاء اس طرح سے تربیت کریں کہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. یہ ہے یقوم الناس، ناس یعنی لوگ، لوگ عدل کے لیے قیام کریں، یہ ہے قرآن کی بنیادی، یعنی تمام انبیاء کے بھیجنے کا، یعنی ایک صحیح معاشرہ تشکیل پانے کے لیے لازم ہے کہ وہ عدل ہو. جو یہی عدل جو ہے در حقیقت حیات ہے، یہی زندگی ہے. روایات میں آیا ہوا ہے، وہ روایات میں اہل کلایت، لیکن نہیں معلوم پڑھنے کی فرصت ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی. سر امیر المومن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العدل حیات الاحکام، عدل احکام کی زندگی ہے، یعنی جتنے بھی احکام ہیں ہمارے احکام پورے ہزاروں کی تعداد میں احکام ہمارے پاس موجود ہیں دوز المسائل میں، دیگر کتابوں میں، لیکن یہ سارے احکام کی زندگی اور حیات کہاں پہ ہے؟ عدالت میں. اگر عدل نہیں ہے تو زندگی نہیں. یعنی کتابیں لکھی رہیں گی، چھپتی رہیں گی، بٹتی رہیں گی، تقسیم ہوتی رہیں گی، لیکن یہ کب حیات پائیں گی؟ کتابیں نہیں، اس کے اندر موجود احکام کب زندگی پائیں گے؟ اس وقت پائیں گے جب عدل قائم ہو جائے. کتابیں چھاپ لینے سے تو نہیں عدل قائم ہو جاتا. یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے اس غرر الحکم میں، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، العدل حیات الاحکام. یہ امام کاظم علیہ السلام نے جو تفسیر بیان کی سورہ آیت کی جس میں قرآن نے کہا کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زمین کے مر جانے کے بعد اسے زندگی عطا کرتا ہے. زمین مردہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین کو اللہ زندگی عطا کرتا ہے. اس کے ایک ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی یہی ہے کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے، آٹم کا موسم آتا ہے، بہار نہیں ہوتی، بارش کی کمی ہوتی ہے، تو زمین پہ جو ہے کچھ اگتا نہیں ہے اور زمین ظاہری طور مردہ دکھتی ہے. پھر اس پہ بارش نادل ہوتی ہے، بارش کے قطرات آتے ہیں اور اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے، پھر ہریالی، پھر جو ہے. البتہ یہ آپ اپنے ملکوں میں زیادہ دیکھتے ہیں، اب یہاں کی سرزمین میں شاید یہ نہیں دیکھتے ہوں آپ، اس بات کی توانائی نہیں کہ بارش، اول بارش ہی نہیں ہوتی، دوسرے بارش ہو بھی تو. لیکن جہاں پر زندگی ہوتی ہے زمینوں کی، یہ ایک ظاہری مطلب ہے کہ پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے مردہ زمینیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں اور زمینوں کے ساتھ ساتھ سب کچھ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن امام کاظم علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو امام نے فرمایا آیت کی تفسیر میں، اے لمو، یہ جو آیت کہتی ہے لمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، امام فرماتے ہیں لیسا یحییھا بالقطر، زمین کی حیات پانی کے قطرات سے نہیں ہے، یہ فقط ظاہری حیات ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہے پھر ختم ہو جائے گی. ولیکن یبعث اللہ رجالا، لیکن اللہ جو ہے ایسے مرد پیدا کرتا ہے، ایسے مرد کو مبعوث کرتا ہے، ایسے مرد کی بعثت کرتا ہے، فیحیون العدل، کہ وہ آ کر عدل کو زندہ کرتے ہیں، فتحیی الارض بحیاء العدل، تو عدل کے زندگی سے زمین کو حیات مل جاتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیات دی زمین کو، جو رسول اللہ نے حیات دی، اس حیات کا اثر جاری ہے، وہ کبھی رکا نہیں. بارش کا اثر رک جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، ایک فصل ہوئی، دوسرے فصل پھر پانی کے انتظار کہ پانی آئے گا تو پھر فصل آگے بڑھے گی. پانی آئے گا، زمین میں جائے گا، زمین میں رکے گا، کہیں سے آئے گا، پہاڑوں پہ جائے گا، ندی بنے گی، بہے گا، آئے گا، تو پھر دوبارہ نئی حیات. یہ فصل فصل کی حیات ہے زمینوں کی جو پانی کے ذریعے سے ہے. لیکن جو ایک عادل انسان کے ذریعے سے اور ایک عادل رہنما کے ذریعے سے اور ایک عادل حاکم کے ذریعے سے جو حیات ملتی ہے، اس حیات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور وہ جاری رہتا ہے. لوگ اگر اپنے آپ کو محروم کر لیں، کیا تاریخ میں رسول اللہ کے فوراً بعد لوگوں نے محروم کرنا شروع کر دیا، بنی امیہ کے دور میں محروم کیا، بنی عباس کے دور میں محروم کیا، لیکن وہ حیات جو رسول اللہ بانٹ کے گئے ہیں وہ ابھی تک بانٹ رہے ہیں. لینے والے آتے جائیں، ملتی چلی جائے گی. حیات میں بارش رک جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کی طرف سے جو حیات، عدل کی حیات دی گئی ہے، وہ کبھی رکتی نہیں. فقط لینے والوں کا مسئلہ ہے کہ لینے والے تیار ہو جائیں، یہ حیات ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ فتحیی الارض لاحیاء العدل، نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 173 نمبر پہ یہ روایت ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجعل الدین کہفک والعدل سیفک، دیکھو تم دین کو اپنا کہف، اپنا ٹھکانہ بنا لو. کہف جہاں پر انسان جا کے ٹھہرتا ہے، غار تھا پہلے، یعنی ٹھکانہ، غار ہوتا تھا ٹھکانے کے لیے، جہاں انسان مشکل میں پڑ جاتا تھا اور ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی سفر میں، تو وہاں غار جو بہترین ٹھکانہ ہوتا تھا، جہاں پر موسم بھی اچھا ہوتا ہے. غاروں میں کبھی آپ لوگ نہیں گئے ہوں گے، اچھا موسم بھی ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، انسان جو غار میں آ کر اپنی زندگی کو جتنی دیر تک چاہتا ہے گزار لیتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تپتا ہوا صحرا ہے بے دینی کا، اس بے دینی کے تپتے صحرا میں اجعل الدین کہفک، دین کو تم اپنا کہف بنا لو، دین کو اپنا غار بناؤ. غار پناہ گاہ ہماری دولت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، روپیہ نہیں، یہ وہ پناہ گاہ ہے جو آتی ہے جاتی رہتی ہے. ضروری ہے یہ سب ساری چیزیں، انسان بہترین شکل میں ہو، لیکن یہ پناہ کی جگہ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ وسائل ہے. انسان زندگی کے وسائل کو جتنا زیادہ لازم ہو اس کو استعمال کرے، لیکن جس چیز کو انسان اپنا کہب بنائے وہ دین ہے. دین ہو تو اطمینان ہے، دین ہو تو سکون ہے، دین ہو تو انسان معاشرہ مطمئن ہے. ابھی جو غار، ابھی جو یہ کیمروں کے ذریعے سے نظام چلایا جا رہا ہے پوری دنیا کا، یہ پولیس کے ڈنڈے کے ذریعے سے، یہ کتنا سرمایہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے ایک معاشرے کو سنبھال کے رکھنے کے لیے، اور اس کے بعد بھی کسی طرح سنبھلنے کو تیار نہیں ہوتا. جتنا زیادہ پیش رفتہ یعنی ترقی یافتہ ملک ہے ان کی جیلوں کو جا کر دیکھیں، ابھی اتنی جیلیں بنتی جا رہی ہیں لیکن وہ بھرتی جا رہی ہیں، جیلوں سے بھرے ہوئے ہیں سارے ملک. کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ یعنی ملینوں ملینوں کی تعداد میں جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا معاشرہ تشکیل دے لیا، ان کے معاشرے کو جا کر ان کی سڑکوں پر نہیں دیکھیں، ان کی جیلوں میں جا کر دیکھیں. یہ جیلوں کا منظر نہ ہمیں دکھایا جاتا ہے نہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، لیکن تھوڑا مطالعہ کرے انسان، جا کر دیکھے. یہ معاشرہ جو ڈنڈے کے زور پر اور پولیس کے زور پر اور کیمرے کی نگاہوں کے زور پر تشکیل دیا جاتا ہے، وہ یہی معاشرہ ہوتا ہے کہ انسان ڈر ڈر کے، کیمرے کے سامنے کوئی غلطی نہیں کرے گا، پولیس کے سامنے کوئی غلطی نہیں کرے گا، لوگوں کی نگاہ میں غلطی نہیں کرے گا، لیکن جب تنہا ہوگا تو بڑی سے بڑی، یعنی وہ ایک طرح سے عقدہ جو بنا ہوا تھا اور بھی بڑی سے بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے گھناؤنے کام انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کام سے کون چیز روک سکتی ہے؟ وہ فقط دین کا کام ہے، چونکہ دین اندر سے انسان کی تربیت کرتا ہے، دین اندر سے انسان کو پاکیزہ بناتا ہے. دادا یہی دیکھے، جو کیمروں کے سامنے آ کر بہت اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، یہ کرتے کیا ہیں؟ جب ملکوں کی بات آتی ہے، ملکوں کی تقدیر لکھنی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کیا کس طرح تباہ کر دیا ملکوں کو، کس طرح افغانستان کو، عراق کو، سیریا کو، بہت چھوٹی منفاتوں کے لیے، اپنی مثلا اپنے اسلحے کے بیچنے کے لیے پورے پورے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. تو کچھ ملک ایسے ہیں جن کی اقتصاد کی بنیاد اسلحہ ہے، اسلحے کی کمپنیاں ہیں. اگر اسلحے کی کمپنیاں بیٹھ گئیں تو اسلحہ بننا اگر کم ہوا، اسلحہ اگر نہیں بکا تو اسلحہ نہ بکنے کی صورت میں بہت ساری کمپنیاں بیٹھنے، یعنی لوہے کی، اسٹیل کی، کیمیکلز کی، فلاں 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 دسیوں کمپنیاں، اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بیکار ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم نتیجہ، یہ ساری کمپنیوں کو چلانے کے لیے لازم ہے کہ اسلحہ بنتا رہے، اور اسلحہ بنتا رہے تو لازم ہے وہ بکتا رہے، بکنے کے لیے لازم ہے کہ وہ استعمال ہوتا رہے، چاہے پورے یمن کو خاک میں ملا دیا جائے، نہیں یہ اسلحہ بکنا ضروری ہے. آج یمن کی حالت دیکھیں، دو سالوں میں کیا حالت کی ہوئی ہے. آج یمن کے بچوں کی حالت کیا ہے، عورتوں کی حالت کیا ہے، لیکن لازم ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ اسلحہ بکے. اگر اسلحہ نہیں بکے تو ہمارے اکنامک میں کرائسس پیدا ہو جائیں گے، مشکل پیدا ہو جائے گی. لہٰذا اپنے اکنامی کی کرائسس کو روکنے کے لیے لازم ہے کہ اسلحہ بنتا بھی رہے، بکتا بھی رہے، استعمال بھی ہوتا رہے، کیونکہ اگر بک کے استعمال نہیں ہوگا تو پھر نیا اسلحہ خریدا نہیں جائے گا، یہ ان کے لیے لازم ہے. بس فرمایا کہ دین تمہارا کہف ہے، دین کو کہف بناؤ، دھوکے میں کم سے کم اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالو. زندگی کے سامان کو سب ضروری طور پر استعمال کرو، لیکن یہ سب سامان ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ سب ذریعہ ہے، ذریعہ کبھی مقصد نہیں ہوا کرتا. مقصد جو ہے وہ دین ہے، کہف تمہارا جو پناہ گاہ بننے والی وہ دین ہے. والعدل سیفک، اور عدل کو تلوار بناؤ، تلوار لازم ہوتی ہے. قرآن بھی اسی سورہ حدید میں کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي مَعَهُ بَعْثٌ شَدِيدٌ، جب انبیاء کو بھیجا، میزان بھیجا، تو حدید بھی بھیجا ہے، حدید یعنی لوہا یعنی تلوار، چونکہ نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے، یہ ایک الگ فلسفہ ہے اس کا، کہ کیوں لازم ہے اور کیوں اس کے لیے ضروری ہے. لہذا وہ قرآن تاکیدات کے کو چھوڑتے ہوئے کہ عدل کے لیے حتیٰ یہ بھی نہیں دیکھو کہ میرا اپنا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرے گھر کے لوگ ہیں. جب انسان عدل پسند ہو تو پھر یہ نہیں دیکھتا. اور قرآن یہی تعلیم دیتا ہے, کہتا اے دلو ولوکانہ ذا قربا, تم عدل کو فا دلو ولوکانہ ذا قربا, جب تم کوئی بات کہو تو عدل کی بات کہو, چاہے تمہارا اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو, اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو. بعض جگہ قرآن دوسری جگہ ماں باپ تک, ماں ہو باپ ہو بھائی ہو فرق نہیں پڑتا. اور یہ نہیں کہ فقط کہی جا رہی ہے بات, یہ دیکھا کہ لوگ چاہتے رہے, مثلا جناب عقیل چاہتے رہے کہ میرے وظیفے میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے کیونکہ بچے میرے زیادہ ہیں, لیکن امیر المومنین نے وظیفے میں ایک درہم کا اضافہ نہیں کیا بلکہ سختی سے پیش آئے. بھائی تھے, بڑے بھائی تھے, بڑے بھائی کا احترام اپنی جگہ پہ تھا, لیکن جب عدل کا مسئلہ آیا تو وہاں پر امام نے سختی سے آ کر ثابت بھی کیا اور احساس بھی دلایا کہ یہاں پر کوئی بھی ایک درہم اضافہ نہیں ہو سکتا. گھر میں بیٹی کو پہنے ہوئے دیکھا, زمرد کا ہار, بقرعید کا دن تھا, عید قربان میں بیٹی کے گلے میں زمرد کا ہار دیکھا, پوچھا یہ ہار کہاں سے آیا ہوا ہے, کہا کہ میں نے آریہ کے طور پر لیا ہے, آریہ بہت ایک جائز طریقے سے ایک چند دن کے لیے آریہ لیا ہے. امام کی نگاہیں تیز تھیں, امام کی نگاہیں سخت تھیں, جب یہ کہا کہ آریہ کے طور پہ لیا, کہا آریہ کے طور پہ اسی لیے میں ڈانٹ رہا ہوں, اگر آریہ کے طور پر نہیں ہوتا سزا دیتا. عدل اس معنی میں بالکل ایک جائز عمل ہے, بالکل صحیح عمل ہے, تاکید بھی کی گئی ہے خواتین کے لیے زیور کی, لیکن امام نے وجہ کیا بتائی, سخت نگاہوں کی وجہ کیا بتائی, وجہ یہ بتائی کہ کیا تم دیکھ رہی ہو کہ کوفے میں ہر خاتون کے ہاتھ میں اس طرح کے زیور موجود ہے, اور اگر موجود نہیں ہے تو تمہیں بھی پہننے کا حق نہیں. یہ نہیں کہ حکومت میں ہے تو جو دیکھ رہے ہیں, ہاں اگر کوفے کی ہر خاتون کے پاس یہ لے نہیں لیا تھا, رکھ نہیں لیا تھا, ہمیشہ پہننے کے لیے نہیں تھا, عید کے دن تھا, تین دن کے لیے پہننے کے لیے آریے پہ لیا تھا, تین دن بھی حق نہیں ہے ایک اتنی بڑی حکومت کے حاکم کے لیے, جس کو بھی تقسیم کیا جائے تو 50 تقریباً ملک بنے, اتنی بڑی حکومت کے حاکم نے اس بات کا حق نہیں دیا کہ اس کی بیٹی بالکل جائز طریقے سے ایک ایسا ہار پہن لے کہ جو دوسری عورتیں نہیں پہنے ہوئے. یہ عدل ہے, البتہ اس عدل کے ساتھ چلنا انسان کے لیے مشکل ہے. اگر انسان عدل پسند نہیں ہو, اگر انسان عدل کا خواہاں نہیں ہو, امیر المومنین کے ساتھ بہت سارے لوگ آ کر کیوں نہیں چل پائے, اس لیے چل نہیں پائے کہ وہ چاہتے تو تھے کہ عدل ہو, امام عادل ہے, امام بہت اچھے, امام بہت پاکیزہ ہے, لیکن جب خود کی باری آتی تھی تو مشکل ہو جاتی تھی, جب خود عدل پسند نہیں تھے. اچھا لگتا ہے لوگ عدل ہو معاشرے میں, لیکن جب خود اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں انسان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی عدالت ہونے لگی, میرے ساتھ عدالت ہوگی تو نقصان نہ ہو جائے. جہاں پہ نقصان ہونا شروع ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں جنہوں نے سب سے پہلے امیر المومنین کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, انہوں نے سب سے پہلے امام کی بیعت توڑ دی. کیوں؟ یہ جا کر تاریخ پڑھیں, سب سے پہلے بیعت کرنے والے لوگوں نے سب سے پہلے امام کی بیعت توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کہا کہ عدل ہے. عدل یہ ہے کہ جب میری اپنی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو بیت المال کا چراغ نہیں جلے گا. بیت المال کے چراغ کو بجھا دیا گیا, دوسرا چراغ جلا دیا. اور یہ صرف بیت المال کے چراغ کا مسئلہ نہیں تھا, اس چراغ کے جلنے بجھنے سے امام کی پوری حکومت کا اندازہ کر لیا انہوں نے. اصل مسئلہ یہ تھا, ہوشیار لوگ تھے, معمولی لوگ نہیں تھے. اس ایک چراغ کا بجھنا اور دوسرے چراغ کا جلنا, اس جلنے بجھنے سے امام کی آئندہ حکومت کا سب کا اندازہ کر لیا کہ اس حکومت میں جہاں چراغ جلتا بجھتا ہے ایک گفتگو کے لیے, وہاں پہ ہم حقدار ہیں یا نہیں ہے. چونکہ عدل یعنی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا, اور صاحب حق کون ہوگا؟ اعطاء کل ذی حق حقہ, یہ ہے عدل کی تعریف. اعطاء کل ذی حق حقہ, ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا, یہ ہے عدل. عدل مساوات نہیں ہے, مساوات الگ چیز ہے. مساوات یعنی برابر برابر دینا. برابر برابر دینا کبھی عدل کے مطابق ہوتا ہے, کبھی عدل کے خلاف ہوتا ہے. ہر برابر دینا عدل کے مطابق نہیں ہے. یہ جو نعرے ہوتے ہیں مرد عورت برابر برابر ہے, اگر برابر برابر ہے تو اللہ نے ایک جیسا کیوں پیدا نہیں کیا؟ جسمانی طور پہ کیوں پیدا نہیں کیا؟ احساسات کیوں الگ الگ رکھے؟ باطن کیوں الگ رکھا؟ ظاہر کیوں الگ رکھا؟ یہ ظاہر و باطن کے الگ رکھنا یعنی ایک جیسے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک زیادہ ہے ایک کم ہے. لہذا وہاں پہ اگر مساوات کی بات کی جائے تو یہ ظلم ہے. آج ایک خاتون کو لا کر ٹرک کا ڈرائیور بنا دیا جائے، یہ عدل ہے؟ ابھی دیکھیں بعض ملکوں میں 8-8 گھنٹے خواتین بس ڈرائیونگ کر رہی ہیں. کون سی؟ یہ شہر کی بس، ہیوی گاڑی، ٹرک ڈرائیونگ کر رہی ہیں، سخت کام میں لگائے ہوئے ہیں. یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن اسلام سے، المرۃ ریحانۃ، یہ پھول ہے، عورت پھول ہے. کم سے کم مومنین سمجھیں کہ عورت کو پھول سمجھیں. لوگوں کو دیکھ کر عورتوں کے ساتھ وہ رویہ نہ اپنائیں کہ جو غیر مومنین اپناتے ہیں. یہ بیچ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کی نگاہ میں، امیر المومنین کی نگاہ میں المرۃ ریحانۃ، ریحانہ ہے. ریحانہ نام نہیں ہے، نام بھی اسی معنی میں رکھا جاتا ہے، یہ پھول ہے. پھول کے ساتھ پھولوں جیسا رویہ ہوتا ہے، نہ کہ زمیندارانہ رویہ اور کیا سسٹم آپ کے یہاں جو چل رہے ہوتے ہیں، وڈیروں والا رویہ، یہ رویہ نہیں، اس کے ساتھ پھول کا رویہ. حتیٰ وہ عورتیں کی جو تکلیف بھی پہنچا رہی تھی، ادھر سے رویہ نہیں تبدیل ہوا. رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے والی عورتیں، لیکن رسول اللہ کا انداز تبدیل نہیں ہوا، رسول اللہ کا انداز وہی رہا. سقراط کو اس کی بیوی بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی، بہت زیادہ، بہت ہی نالائق بیوی تھی، بہت ہی بد زبان تھی، بہت ہی بددین تھی، بہت ہی جاہل تھی، بہت ہی نادان اور بہت ہی احمق بھی تھی، لیکن سقراط نے کبھی اپنا رویہ نہیں بدلا. سقراط نے میرے شاگرد سے کہا کہ شادی کرو. کہا کہ شادی کیا کریں، آپ کو تو دیکھ رہے ہیں. کہا نہیں، پھر بھی شادی کرو، کیونکہ یہ شادی کا اگر اچھی بیوی مل جائے گی تو کچھ اور دوسری فضیلتیں پیدا ہوں گی، اگر بری بیوی مل جائے گی تو تمہارے اندر صبر پیدا ہوگا، استقامت پیدا ہوگی، حلم پیدا ہوگا. یہ سب فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں آسانی سے تو نہیں مل جاتی. یعنی وہ لوگ جو فضیلتوں کے عادی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ سے فضیلتیں حاصل کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت اچھا ماحول ہو تبھی خوبیاں ملیں، نہ، وہ اس جگہ سے بھی فضیلتیں پیدا کرتے ہیں. بس اگر مساوات الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے. مساوات یعنی مساوی مساوی دینا ہر ایک کو، یہ کہیں پر ٹھیک ہے، کہیں پر عدل کے مطابق ہے، کہیں عدل کے خلاف ہے. لیکن عدل یعنی کیا؟ عدل یعنی ہر ایک کو اس کا حق دینا. میں نے یہاں پہ روکنا نہیں چاہتا، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے جلدی آگے بڑھ جائے تاکہ ذہن میں یہ بات محفوظ رہ جائے. مثلا مثال کے طور پر اسکول میں گئے، ایک ہی جگہ کی مثال دونوں تھی تاکہ واضح رہے اور یاد بھی رہے. اسکول میں گئے آپ، بچے بھوکے ہیں اور ان کو کھانا دینا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ فلاں بچہ پڑھنے میں تیز ہے اس کو زیادہ کھانا دیں گے، فلاں بچہ پڑھنے میں تیز نہیں اس کو کم دیں گے. جب فلاں بچہ مثلا امیر گھرانے کے اس کو زیادہ دیں گے، فلاں بچہ کم، تو کہیں گے نہیں، یہ جو ہے یہ خلاف ہے، یہ مساوات کے بھی خلاف ہے، عدل کے بھی خلاف ہے. لیکن آپ کے مساوات اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر برابر کھانا دیا جائے، یا اگر یہاں پہ تبرک بانٹا جائے تو دیکھ کے نہیں کہ فلاں کو زیادہ دے فلاں کو کم دے، چونکہ تبرک سب کا ایک جیسا حق ہے، لہذا سب کو ایک جیسا دیا جائے. اب آپ کہیں مساوات کا مطلب اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک جیسا دیا جائے، تو پھر جب بچوں کا انتظام ہو، ایگزام لیا جائے، امتحان دیا جائے، تو ٹیچر آ کر نمبر بھی سب کو ایک جیسا دے دے، کیونکہ سب کو کھانا ایک جیسا دیا تھا تو نمبر بھی ایک جیسا دیں. یہاں پر کھانا ایک جیسا دینا عدل تھا اور مساوات بھی تھا، لیکن نمبر ایک جیسا دینا یہ خلاف عدل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک پڑھنے والا ہے، ایک نے پڑھائی کی ہے، ایک نے محنت کی، ایک نے پڑھائی نہیں کی، ایک نے محنت نہیں کی، ایک نے نہیں لکھا ہے، ایک نے شرارت کی سال بھر، ایک نے سال بھر محنت کی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. بس عدل یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. یہ کبھی مساوات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی مساوات کی شکل میں نہیں ہو سکتا. بہت سارے مساوات کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ ہر نعرے صحیح نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارے جوان بھی آ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہاں یہ کیوں نہیں ہے، یہ مطلب جا کے دیکھے کہ اس کا حق بھی یہ ہے یا نہیں، کہیں اس کے بارے ظلم نہیں ہو جائے گا. چونکہ ایک جگہ اگر مساوات سے کام لیا جائے گا، اگر کہے کہ اس بچے کے نمبر کم آیا ہے تو جو تیز پڑھنے والا اس کا بھی نمبر کم کر دے تاکہ دونوں ایک جیسے ہوں، تو ظلم ہے اس پر. اس پر بھی ظلم ہے، معاشرے پر بھی ظلم ہے، سب پر ظلم ہے، علم پر ظلم ہے، علم کی ترقی پر ظلم ہے. بس یہ قانون ہے، عدل وہ ہے. روایات زیادہ ہے، میں اس کو نہیں سب پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام سے پوچھا کہ اخبرنی بجمیع شرائع الدین، تمام دین کی شریعت کے مجھے آپ بتائیں. پورے شرائع دین، دین کی پوری شریعت، جمیع شرائع دین کو ہمیں آپ بتائیں، خوب کتنے دنوں بیان کیا جائے گی؟ ہے پورا قرآن اگر بتایا جائے، پوری حدیثیں اگر بتائی جائیں، آج کے زمانے میں پورا قرآن، پوری توضیح مسائل کیا بیان ہو رہا ہے؟ تمیم جمیع شرائع دین. لیکن امام علیہ السلام، امام علی ابن حسین، امام عبداللہ علیہ السلام نے اس طرح نہیں بیان کیا، بلکہ امام نے ایک جملے میں پورا دین اور تمام شریعت کو آ کر بیان کر دیا. کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا کہ قال علیہ السلام قول الحق. تمام شریعت کس چیز میں؟ تین چیزوں میں ہے. قول الحق، ایک ایک جب بھی کوئی بات کرے تو حق بات کہے، چاہے کسی کے لیے بھی کہے، اپنا ہو، غیر ہو، خاندان کو ہو، دوسری خاندان کو ہو، دوست ہو، دشمن ہو، لیکن زبان سے جب کلمہ نکلے حق کلمہ نکلے، بات جب نکلے انسان کی حق نکلے. ایک اسلامی معاشرہ جہاں پہ حق بات کی جا رہی ہو. والحکم بالعدل، اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ عدالت کے ساتھ ہو، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو. سے کلمات بھی استعمال ہوئے ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ اپنا ہو یا غیر ہو. والوفاء بالعہد، یہ تینوں کلمہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور کھولنے کے، چونکہ پوری شریعت اسی میں سمٹی ہوئی ہے. جو وعدہ اور عہد کیا اس عہد پر وفادار رہیں، باقی رہیں، یعنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ، رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ، امام سے کیا ہوا وعدہ، خود سے کیا ہوا وعدہ، شادی کی ہے تو بیوی سے کیا ہوا وعدہ. وعدے کے لیے ضروری نہیں ختم زبان سے وعدہ کرے، یعنی جب بھی انسان ایک عمل انجام دیتا ہے تو وعدہ خود بخود ہو جاتا ہے. یعنی جب دو انسان مثلا دوست بنتے ہیں تو خود بخود آ گیا عہد، لازم نہیں ختم لکھا جائے، کہا جائے کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کریں گے، آپ وہ میرے ساتھ کریں گے، نہ کچھ کہے بغیر وہ سارے تقاضے جو دوستی کے ہیں وہ سب کے سب آ گئے. جیسے ہی عقد ہوا، عقد کے بعد وہ سارے تقاضے جو شوہر و زوجہ کے حقوق کے ہوتے ہیں وہ سب کے خود بخود آ گئے. اور اس عہد کا وفا کرنا جمیع شرائع دین. نبی مان لیا تو سارے تقاضے آ گئے، امام مان لیا تو سارا دین آ گیا. اگر یہ تین عمل انسان انجام دیتا رہے، قول حق، جب بھی بولے حق بولے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، اور اپنی زندگی میں جو بھی عہد کیا ہے، جس سے بھی عہد آیا ہے، اس عہد کو وفا کرتا رہے، جمیع شرائع دین. کتنا حسین واقعہ، حسین. نہ تو قرآن میں بھی یہی آیت آئی اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے. قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو. امانتیں پہنچانا ہی نہیں، ہر عہد کو صحیح جگہ پہ پہنچانا، ہر ذمہ داری کو صحیح جگہ پہ انجام دینا. ہر ذمہ داری، کہیں بھی انسان کام کر رہا ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طرح سے انجام دینا. کہیں پر ایک چھوٹا سا بھی کام دیا گیا، یہ امیر المومنین سلام کی فریاد نجب لگا میں کہ تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب تمہیں اگر ہم ایک پیالہ بھی اٹھا کے دیں امانت کے طور پر تو اس پہ بھروسہ نہیں کہ تم اس کے کنڈے کو توڑ کر واپس کرو گے، یعنی سالم واپس نہیں کرو گے. امانت دار انسان، یعنی کیا؟ یہ نہیں کہ صرف پیسہ واپس کرے، یعنی جو بھی ذمہ داری دی جائے اس کو آ کر صحیح طرح سے انجام دینا. یعنی کہیں سروس کر رہا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، کہیں کچھ بھی کر رہا ہے، یعنی اگر اپنے عمل کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے، یہ امانت دار انسان ہے، امین انسان ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، امانت کو اہل تک پہنچاؤ، جو بھی اہل ہے اس تک پہنچاؤ. اور اس کے بعد فوراً فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان میں تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو وہ فیصلہ عدل کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ. لازم نہیں ہے کہ لا کر بٹھایا جائے اور فیصلہ کرنا کہ بھئی آج تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کو حل کرو، نہ. یعنی جب دو انسان کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو کہ فلاں انسان فلاں انسان، کسی انسان کے بارے میں اگر ایک رائے بھی ہمیں قائم کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ. ابھی بہت ساری چیزیں ہم آ کر رائے کسی انسان کے بارے میں جانے بغیر رائے قائم کرتے ہیں، علماء کے بارے میں، مجتہدین کے بارے میں، مراجع کے بارے میں، ایک جانے بغیر آ کے کہتے فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں، بغیر کسی بنیاد پر، یعنی صرف سنی سنائی باتوں پر، صرف جو ہے افواہوں کی بنیاد پر انسان آ کر رائم کر دے قائم کرتا ہے. یعنی یہ غیر عادلانہ معاشرہ، غیر عدل پسند معاشرہ. خوب، اسلامی، یہ ایک بہت ہی بنیادی موضوع ہے، بعض جو بھی اسے پورا عشرہ پڑھا گیا ہے، عدل انسانی زندگی میں عدل کی کتنی ضرورت ہے. لیکن یہ صرف ایک اس اپنے موضوع کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. کوئی بھی اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان عدل پسند نہ ہو جائے. عدل پسند ہونے کے لیے اپنے گھر ہی سے شروع کرے, خود اپنے وجود سے عدل سے, بچوں کے ساتھ عدل, بیوی کے ساتھ عدل, ساتھیوں کے ساتھ عدل, خود اپنے ساتھ عدل, انصاف. اور عدل یعنی بھائی حالت اعتدال میں رہنا, نہ حد سے آگے بڑھ جانا نہ حد سے پیچھے رہ جانا, جو اسی کی مذمت کی گئی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا ترل جاہل الا مفرطن او مفرطن, تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر ہمیشہ دو حالت میں ہوگا, یا حد سے آگے بڑھا ہوگا یا حد سے پیچھے ہوگا, عدل کی حالت میں نہیں ہوگا. چونکہ عدل ہو تو اعتدال ہو, اور اعتدال ہی حسن ہے. چونکہ جتنا بھی حسن, خوبصورتی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خوبصورتی جب بھی کسی چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے تو خوبصورت ہے. تعریف عدل کی ہے نا, ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ قرار دینا. اور جب بھی کوئی چیز اپنی جگہ پر ہو تو وہ اچھی ہے, لیکن اگر اپنی جگہ پہ نہ ہو تو کتنی اچھی چیز بھی اچھی نہیں رہ جاتی. اپنی جگہ پر ہو, کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں مثلا آپ مجلس پڑھ رہے ہیں, مجلس کو آپ کو 3 گھنٹہ بھی پڑھنا شروع کر دیں, خود یہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی ماحول نہیں. ہاں ماحول سننے والوں کو ہو, سننے والے لوگ آمادہ لوگ ہو, ٹھیک ہے, ہم آپ کو زبردستی بٹھا کے 3 گھنٹہ یہاں پر مجلس پڑھیں, یہ اپنی جگہ پہ نہیں ہو رہا. یعنی بات ممکن اچھی پڑھ رہے ہوں, قرآن ہی پڑھ رہے ہوں, حدیث ہی پڑھ رہے ہوں, لیکن چونکہ صحیح جگہ پہ نہیں پڑھ رہے ہیں لہذا وہ اچھا نہیں لگتا, حسین نہیں رہ جاتا, حسن اس کا باقی نہیں رہ جاتا. کسی بھی چیز کو اگر الٹ دے اور اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہاں کا حسن چھنتا چلا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ امام زمان کی حکومت حسین ترین حکومت ہوگی؟ کیونکہ عادل ترین حکومت ہوگی. یعنی ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوگی, ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر ہوگا. بس اگر ایک اسلامی معاشرے کی طرف انسان کو سفر کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ سے انسان عدل کا کام کرنا شروع کرے, چونکہ عدل دین کی بنیاد ہے. امیر المومنین کا وہ قول ہمیشہ یاد رہے کہ ایمان والا اربع دعائم, ایمان کے 4 ستون ہیں, ایمان کی بلڈنگ 4 ستون پر ہے, 4 پلرز پہ ہے, الصبر والیقین والعدل والجہاد. صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا. صبر یعنی استقامت, مضبوطی سے حق پر مضبوطی سے باقی رہنا, یہ ہے صبر. اگر یقین نہیں ہے, انسان کنفیوز ہے, بار بار اپنے راستے تبدیل کر رہا, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, تو انسان اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. اگر اعتدال اور عدل نہیں ہے انسان کی زندگی میں تو یہ کبھی بھی ایمان پر باقی نہیں رہ پائے گا. کتنا بھی مومن ابھی لگ رہا ہو لیکن یہ باقی نہیں رہے گا اگر انسان کے اندر عدل نہیں. والجہاد, اور اگر انسان کی زندگی مجاہدانہ زندگی نہیں ہے, مجاہدانہ یعنی نہیں کہ تلوار چلا رہا ہو, مجاہدانہ یعنی ہے کہ حق کے لیے کوشش کرنے والا اگر نہیں ہے, اگر حقانیت کے لیے کوشش کرنے والا انسان نہیں, جو جہاد کے معنی ہی کوشش کے ہوتے ہیں, البتہ یہ کوشش کبھی ضرورت پڑے تو وہاں پہ تلوار بھی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ایک کوشش ہے, لیکن اصل جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا. اگر یہ کوشش انسان اس حالت میں اپنے آپ کو نہیں رکھے کہ اپنے اندر یہ حالت بنا کے رکھے اپنی روح میں کہ ہمیشہ ایک کوشش میں لگا ہوا ہے, جس طرح کی کوشش, کوئی ممبر پہ آگے کرے, کوئی نیچے آگے کرے, کوئی, لیکن کوشش حق کے لیے ہو اور حقانیت کے لیے ہو. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن نام حق کا ہوتا ہے, کوشش کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے. لہذا اس چار ستون میں ایک ستون کا نام ہے عدل. اگر یہ ایک ستون ٹوٹا ہوا نظر آئے تو ایمان کی بلڈنگ, ایمان جو ہے وہ ڈھیر ہوتا چلا جائے گا. اسی عدل کے لیے یہ دوسرے غیر مسلمان کا جملہ ہے, قتل علی فی محراب ہی لشدت عدل, عدل کی بنیاد پر شہادتیں دی جاتی ہیں, قربانیاں دی جاتی ہیں. اگر امیر المومنین بھی آگے سب کے ساتھ کہتے, کمپرومائز کرتے, کچھ ہاں تمہاری بات سنتے ہیں, کچھ اپنی بات کرتے ہیں, تم میری بات مانو اپنی بات مانو, تو مسئلہ نہیں ہوتا. پھر یہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ جو لوگ غیر عادلانہ حکومت کرتے ہیں وہ ہر طریقے سے لوگوں سے اس طریقے سے پیش آتے ہیں. لیکن امیر المومنین کا طریقہ ہے کہ صرف اس طریقے سے پیش آئیں جس طریقے سے اللہ کی طرف سے حکم. اب یہاں پہ ممکن ہے مشکل پیش آئے, وہ لوگ جو جن کے اوپر الہی رنگ نہیں ہے, جو عدل پسند نہیں ہے, ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس حکومت کو قبول کر سکیں یا تحمل کر سکیں, لہذا یہ قربانی دینی پڑی. اور امام حسین علیہ السلام کی بھی قربانی کس لیے ہے؟ ایک ظالم نظام سے بچنا. یعنی کیا؟ کبھی کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ ہم تمام کرتے ہیں, ایک ظالم نظام کے مقابلے میں آنا یعنی کیا؟ یعنی یزید کے مقابلے میں آنا یعنی کیا؟ یزید کے مقابلے میں آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یزید کو ہم ختم کر دیں, اس کے بعد چھوڑ دیں. چونکہ یہاں تک آگے ہم سب باتیں کرتے ہیں کہ ہاں امام آئمہ ہمارے ظلم کے مقابلے میں تھے, رسول اللہ ظلم کے مقابلے میں تھے, تمام انبیاء ظلم کے مقابلے میں تھے, امام حسین نے آ کر اپنا ظلم کے مقابلے میں اتنا بڑا قدم اٹھایا, لیکن ظلم کے مقابلے میں اٹھایا تو کس لیے اٹھایا تھا؟ ظلم کے مقابلے میں اگر قدم اٹھایا تھا, اگر ایک ظالمانہ حکومت کو ختم کرنا تھا تو اس لیے تھا تاکہ عدل کی حکومت سامنے آئے, عدل کے لیے اٹھے لوگ. ممکن ہے یہ سفر کئی سو سال میں طے ہو, چونکہ اس کے لیے آمادگی چاہیے. ممکن ہے یہ سفر کل نہ طے ہو پائے, ممکن ہے سال ہا سال لگ جائے, لیکن اتنے سال ہونے کے باوجود بھی ایک مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ اگر نا امید ہونا تھا تو سب سے زیادہ نا امید ہونے کا وقت سن 61 ہجری تھا, جہاں میں کوئی بھی نہیں تھا ساتھ ساتھ دینے والا. سن 61 ہجری سب سے زیادہ نا امیدی کا وقت ہو سکتا تھا, لیکن سن 61 ہجری میں بھی حسین ابن علی نا امید نہیں ہوئے. وہ نتیجہ ممکن ہے فوراً نہیں ملے, نتیجہ ممکن ہے کئی سو سال بعد ملے, نتیجہ ممکن ہے ہزار سال بعد ملے. حتیٰ ہزار سال بعد بھی نتیجہ ملنے والا ہو تو کوشش آج ہمیں کرنا لازم, اور آج ہم نتیجے دیکھ رہے ہیں. حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, تاریخ میں نتیجے رہے ہیں لیکن آج اس کا نتیجہ بہت ہی واضح ہے. اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی کے اور بھی بڑے نتیجے ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد, یہ دکھائی پڑیں گے. یہ نہیں کہ دنیا یوں آگے بڑھنے والی ہے. اہل حق نے قدم اٹھایا بہرحال اور ان اصولوں کے ساتھ, لہٰذا اس کے لیے ہاں اس کے لیے اتنی بڑی قربانی جس کی نگاہ میں ہزار سال دو ہزار سال کا انسانی معاشرہ ہے وہ آ کر اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں اتنی بڑی قربانی کیسے دی جائے گی؟ دی جا سکتی ہے کس کے لیے؟ ایسے انسانی معاشرے کے لیے جو سال ہر سال کا سفر طے کرتا رہے اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا رہے, لوگوں کو عدل پسند بناتا رہے, لوگوں کو ظلم کے مقابلے میں کھڑا کرتا رہے. اس کے لیے حسین ابن علی اتنی عظیم قربانی دے سکتے اور دی. لیکن جب حسین ابن علی کی قربانی آئی, آخری وقت آیا, وہاں بھی امام یہی آواز دے رہے ہیں, انصاف سے تو کام لو, کچھ تو تم انصاف سے کام لو. چونکہ دشمن سے دشمنی بھی کی جائے تو وہاں بھی اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ انصاف سے کام لیں. ابھی دشمنی کرنے میں انسان سارے اصول بھول جاتا ہے, نہ اخلاق رہ جاتا ہے, نہ دین رہ جاتا ہے, نہ پرنسپلس رہ جاتے ہیں, نہ اصول رہ جاتے ہیں, نہ طریقہ رہ جاتا ہے. کتنا انسان دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جو مضبوط لوگ ہیں وہ دشمنی میں بھی انصاف کا ساتھ دیتے ہیں, انصاف کا خیال رکھتے ہیں, غصے میں بھی انصاف کا خیال رکھتے ہیں. وہ کمزور لوگ ہیں جن کو ایک غصہ آیا تو وہ سارے اصول بھول جاتے ہیں. کمزور لوگ ہیں کہ غصہ آنے پر نہ بھائی رہ جاتا ہے, نہ عزیز رہ جاتا ہے, نہ بیوی رہ جاتی ہے, نہ دوست رہ جاتا ہے, نہ عزت رہ جاتی ہے, نہ احترام رہ جاتا ہے. وہ مومن کہ جس کے احترام کو روایت میں کعبے کے برابر قرار دیا گیا, ایک غصے کی حالت میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے, لیکن جو بڑے لوگوں کا کام ہے, اگر غصہ بھی آیا تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے انسان کا احترام اپنی جگہ میں باقی رہے. لہذا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز دی تھی عصر عاشور, آخری آواز. کل یہاں پر مسائل یہیں پہ تمام ہوا تھا اور اتفاق سے آج کی گفتگو یہیں پر جا کے ختم ہو کہ امام نے آخری آواز یہی دی تھی کہ تم انصاف سے تو کام لو. اگر میں تم پہ حملہ کر رہا ہوں, تم اگر ہم پہ حملہ کرو, اگر میں تم سے جنگ کر رہا ہوں, اقاتلکم تو قاتلو نہیں, تم میں تم سے جنگ کر رہا ہوں, تم اگر مجھ سے جنگ کرو. یہ کیا ہے کہ میرے جنگ کرنے کی حالت میں میں اکیلا ہوں, تم ہزاروں کا لشکر ہو, تو جنگ کرو آ کر. اگر دشمنی ہی ہے تو آؤ جنگ کرو, لیکن میرے اکیلے ہوتے ہوئے یہ ہزاروں کا لشکر میری نگاہوں کے سامنے خیمے پہ حملہ کر رہا ہے. اتنا تو انصاف ہو انسان میں. لیکن جب پست لوگ دشمن بنتے ہیں تو کوئی بھی قانون نہیں رہ جاتا, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں. جب پست اور گھٹیا لوگ دشمنی کرتے ہیں تو وہ سارے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں, اخلاقی اصولوں کو, دینی اصولوں کو, سارے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں. گھٹیا لوگوں کی دشمنی اس طرح ہوتی ہے. علماء کے بارے میں سر رائے دیتے ہیں, کس طرح گفتگو کرتے ہیں, مراجع کے بارے میں, رہبر کے بارے میں. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کم سے کم انصاف کا تو خیال رکھے انسان. لیکن کوئی بھی انصاف نہیں. یہی امام نے آواز دی کہ اگر تمہارے پاس دین بھی نہیں ہے یہ آخری جملے تھے امام کے شاید پیغام کے طور پر، چونکہ بہت زیادہ پیغام دیا امام نے کربلا میں، پیغام کے طور پر شاید امام کا یہ آخری پیغام تھا. بعد میں کچھ اور بھی کلمات امام نے ادا کیے لیکن وہ پیغام کے طور پر نہیں تھا، یہ آخری پیغام ہے حسین ابن علی کا کہ جب امام کی نگاہوں کے سامنے لوگوں نے خیمے کی طرف حملہ کر دیا، اور جس کا امام کو ڈر تھا. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام اس طرح جنگ کر رہے تھے کہ تھوڑی دور حملہ کر کے جب دشمن فرار کرتا تھا تو آ کر ایک ایسے مرکز پہ ٹھہر جاتے تھے جو خیمے سے بھی نزدیک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امام کو تنہا صرف جنگ نہیں کرنی ہے بلکہ خیموں کا بھی خیال رکھنا. یہی فرق تھا حسین ابن علی کی جنگ میں اور سب کی جنگ میں، کہ سب جو جا کر میدان کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو فقط جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں خیموں کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے. لیکن جب حسین ابن علی کو جنگ کرنی ہوئی تو صبح سے لے کر عصر عاشور تک اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو جنگ بھی کرنی ہے اور جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ خیموں کو بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے دشمن جب بھاگتا تھا تو تھوڑا واپس آتے تھے اور واپس آ کر ایک جگہ پہ ٹھہر جاتے تھے. یہ طریقہ بتایا مقتل میں امام کی جنگ کا. لیکن ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے فرات کے قریب پہنچ گئے، جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی، جنگ آگے بڑھتی جا رہی تھی. امام حملہ کرتے کرتے فرات کے قریب پہنچے، اور جب فرات کے قریب پہنچے تو ان ملونوں نے یہ تصور کیا اپنے باطل خیال میں کہ کہیں حسین بن علی فرات سے پانی نہ پی لیں، اور اگر پانی پی لیں گے تو پیاسے حسین سے جنگ کرنا اتنا مشکل ہے تو پانی پینے کے بعد یہ جنگ اور مشکل ہو جائے گی. لہذا کس طرح روکا جائے، کسی میں جرات نہیں ہو رہی تھی حسین بن علی کے مقابلے میں آئے جنگ کرنے کے لیے کوئی آئے. لہذا انہوں نے یہی ناعادلانہ اور غیر منصفانہ اور پست طریقہ اپنایا کہ امام کی نگاہوں کے سامنے ایک ٹولے کو خیمے کی طرف بھیج دیا اور خیمے کی طرف تیزی سے گھوڑے دوڑنے لگے، اور ادھر سے شمر نے آواز دیا ہے حسین تم پانی پینے کی تیاری کر رہے ہو اور ادھر تمہارے خیموں پر حملہ ہو رہا ہے. اب امام نے پھر مڑ کر دیکھا، چونکہ بار بار مڑ کر امام دیکھ رہے تھے، خیمے کا خیال تھا امام کو. اب امام نے پھر مڑ کر دیکھا، اب امام تنہا، امام اکیلے، امام خیمے کے لیے کیا کریں، خیمے کی حفاظت کیسے کریں. لہذا امام نے وہاں پر یہ آواز بلند کی، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور اگر تم قیامت سے بھی نہیں ڈرتے تو کم سے کم آزاد انسانوں کی طرح سوچو. آزاد انسان تو اتنا غیر منصفانہ فیصلہ نہیں کرتا، کچھ تو انصاف ہوتا ہے. اگر انسان آزادی سے سوچے، اگر اتنا پست انسان، اتنا گھٹیا انسان نہ ہو، کچھ بھی اگر آزادی سے سوچے تو کبھی کسی کے ہوتے ہوئے اس کے بچوں پہ حملہ تو نہیں کریں. پھر امام نے فرمایا میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کر رہے، پھر بھی نہیں مانے وہ. اور جب پھر بھی نہیں مانے تو امام نے دوسرا جملہ فرمایا فرجعوا الی احسابکم، کم سے کم اپنی غیرت عرب کا تو خیال کرو، اپنے حسب و نصب کا تو خیال کرو، کیونکہ عرب میں اتنی بے غیرتی نہیں ہے کہ کسی کے ہوتے ہوئے اس کے بچوں پہ حملہ کیا جائے، ان کی بیویوں پر حملہ کیا جائے. جب امام نے غیرت عرب کا خیال دلایا تو وہ لوگ واپس پلٹے. لیکن اب جو واپس پلٹے تو واپس پلٹنے کے بعد انہوں نے چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا، اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا. امام کی پیشانی پہ پتھر لگا، خون صاف کرنا چاہتے تھے، تیر آ کر لگا، تیر سے خون اس قدر نکلا کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑتا، آنکھوں میں خون چلا گیا، چہرہ خون سے رنگین ہونے لگا. امام نے چاہا کہ ابا کا دامن اٹھائے اور ابا کا دامن اٹھا کے اپنی آنکھوں کو خون سے صاف کرے کہ ایک تین پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہوا. آواز دی بسم اللہ ہے وباللہ ہے وفی سبیل اللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر امام نے تیر کو نکالنا چاہا لیکن تین پھل کا تیر نکلتا نہیں ہے. جب تیزی سے تیر کو کھینچا تو خون کا ایک ایسا فوارہ جاری ہوا کہ جسم سے سارا خون نکلتا گیا. حسین ابن علی گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، گھوڑوں سے زمین پہ آ رہے ہیں، لیکن چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیرے ہوئے ہیں. اب بھی کوئی تلوار مارتا ہے. زمین پر آنے کے بعد بھی امام نے چاہا کہ تلوار پہ زور دے کر اٹھے کہ کسی نے سر پہ آ کر تلوار ماری, کسی نے گلے پہ تیر مارا, حسین ابن علی زمین پہ آ گئے. ادھر ایک بہن خیمے سے باہر نکلی, اے میرے بھیا اس عالم میں زیر پھلا کیسے دیکھے. بہن کی نگاہوں کے سامنے
انا للہ وانا الیہ راجعون.
سیارہ الذین علم ایام قلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حق محمد مطرقه الطاهرين ما تنسى.